السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عقل و شعور عطا فرما کر ہمیں تمام مخلوق میں بلند و اشرف بنایا, اور نبی اول ابو البشر آدم علیہ السلام پر وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, وہی کی تکمیل کی, نبی آخر الزمان سروکشور رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اسی کا نام میرے لیے عنوان حیات, اسی کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں. رحمت ہی رحمت نازل فرمائے اللہ تعالی اس ذات مبارک و اطہر پر جوامع الکلم مولم کتاب حکمت شمس الضحیٰ بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. مولا بارگاہ شاہ بتامے سلام گر قبول افتت رہے شرف مدام. دوپہر کا کڑا وقت تھا اور اللہ کا آخری پیغمبر 10 بعد 20 کی وہ عظیم تاریخ تھی کہ کعبۃ اللہ کی گرد و نواح سے مالک مولا کے لو کے لیے ہجرت کر رہا تھا. رفیق دم ہجرت ابو بکر ابن قحافہ بن تیم بن مرہ ساتھ, اور اللہ کا پیغمبر مالک ذوالجلال والاکرام کی زمین پہ رفتہ رفتہ کشا بکشا منزل مقصود ہجرت گاہ کی طرف رواں تھا. راستے کی سنگلاخ چٹانے پیروں کے قدموں کے نیچے چمٹی جا رہی تھی, کنکرے تھے کہ لوہے بہت سالی لے رہے تھے, اور اللہ کے رسول کا قدم راجا ہوا مکے سے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قرآن نزول ہو رہا تھا, اللہ کے رسول کے قلب اطہر مبارک پر قرآن بجمال بکمال تھا, اور قرآن کی رونق تھی کعبناک اور تاپناک نازل ہو رہا تھا. ہر حصے زندگی کا شاکار تھا قرآن اللہ کے رسول کا, ہر لمحے کی یادگار تھا قرآن, ہر لہجے کی دلیل تھا قرآن. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے مطابق نزول ہوا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حکم ربانی کا مطلب کھلا عام یہ تھا کہ لوگوں تم سب کے لیے انسانوں کے لیے سب سے بہترین اسوہ حسنہ, بہترین زندگی اور شاہکار اور نمونہ عمل اگر ہے تو اللہ کے رسول آخری سرور کشور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن یہ بتا رہا تھا, قرآن یہ بول رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے, زندگی مبارک کے بارے, ذات اطہر کے بارے میں, ذات نبوی کے بارے میں, اور ذکر گوشہ آمینہ عبد المطلب کے پوتے کے بارے میں تفصیل القرآن ذکر کر رہا تھا. جو کچھ ہے ہم نے ان میں رکھ دیا ہے, انہیں کو دیکھ کر, انہی کو سمجھ کر, انہی کو جانچ کر تمہیں زندگی گزارنا پڑے گا. وہ نبی کونین شمس الضحیٰ بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اہل ایمان نے, صاحب علم و افراد نے, گرداور اور سلابت پروروں نے, محدثین و مورخین نے, مفسرین نے, خدمت گزاران نے, ملت اسلامیہ نے, دین و ایمان کے پاسداروں نے اس کو لقب دیا اور موضوع بنایا کہ حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حلیہ مبارک. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے جسم کا حلیہ جس کو ایک ایک بات سے سمارا گیا تھا, یعنی جناب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باڈی سٹرکچر کی تمام بنیاد ایک ایک کر کر بایوگرافی بیان کی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس بیان دیتے ہیں علی بن ابی طالب, بیان دیتے ہیں ام بابت الخزائیہ, اور بولتی ہے کھل کر ہند بنت حالہ. اب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے, ابن عباس بولتے, ابن عمر بتاتے, سیدہ امہ ہات المؤمنین عائشہ بنت ابو بکر ابن قحافہ بیان کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا بیان کرے, زندگی کیا بولے, بے پناہ حلیہ تھا, بڑی مبارک اور روشن زندگی تھی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی حلیہ سارے جسم کی قد و خال, سلسلے کے پیر کے ناخون تک کے جسم کی ساخت, روشن تابناک منور عیا جسم تھا. سب سے معتبر ترین روایت محدثین مورخین کے نزدیک بخاری اور مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, بیہقی میں, نسائی میں, مسند احمد بن حنبل میں, صحیح ابن قزیمہ میں, مستدرک حاکم میں, موطا امام مالک میں, صحیح ابن حبان میں, اور طبقات سلاسل محدثین کے بیان کے مطابق یہ شرف و منقبت ملا ام بابت الخزائیہ کو. یہ خاتون ہیں, بدوی خاتون ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو مکے سے جا رہے تھے, بیچ راستے میں جب شدت کو آپ کی بھوک لگی تو آپ کھانے کے بندوبست کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے اور وہ ام معبد الخزائیہ کے خیمے میں پہنچتے جو ساری سنگلاخ چٹانوں کے بیچ میں یہ آب گیا میدان میں اڑتی ہوئی غبار میں پہاڑ کے تلے ایک خیمے میں اپنے دونوں گھٹنوں کو سمٹ کر اکیلی بدوی خاتون دبلی پتلی بیٹھی ہوئی تھی. یہ غیر ایمان تھی, الا علم تھی اللہ کے نبی آخری جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے. جب اس دور کے آداب کا سلام ابوبکر ابن قحافہ نے بیان کیا, سلام کیا, ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے آپ کے پاس ہے, مسافر ہے, ہم مکے کے باشندے, ہم جا رہے ہیں. اس خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں کھانے کے لیے, میرے شوہر بکریاں چرانے کے لیے گئے, ام معبد بکریاں چرانے کے لیے گئے, وہ جو کچھ رات وہ کما کر لے کے آئیں گے, جو کچھ سمٹ کر آئیں گے وہی دانا پانی ہوگا, اب تو کچھ بھی نہیں. یہ گفتگو ہو ہی نہیں تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے, اجازت طلب کی اور خیمے میں داخل ہوئے. ام معبد الخزائیہ سے پوچھا کہ یہ جو بکری تمہارے خیمے کے کونے میں کھڑی ہوئی ہے, یہ دبلی پتلی بالکل مریل ہے, کیا تم ہمیں اجازت دیتی ہے؟ اہل عرب کے دستور کے مطابق ہم امانت دار قوم ہے, کیا تم یہ اجازت دیتی ہو کہ میں اسے کچھ دودھ دھولوں, دودھ لے لوں اس سے؟ وہ ہنسنے لگی, اس کے دانت نظر آنے لگے اور تعجب کرنے لگی کہ بڑی عجیب بات, اے مسافر تم لوگ اس مریل بکری سے کیا حاصل کرو گے؟ یہ نہ منزے میں چڑھنے کے قابل ہے, نہ پکارنے کے قابل ہے, نہ کچھ دانا پانی چکنے اور لینے کے قابل ہے, یہ بیمار ہے, علیل ہے, اس کو ہم نے یہاں پر رکھ لیا ہے, آخری زندگی کے ایام گن رہی ہے, اس سے کیا تمہیں حاصل ہوگا؟ ابوبکر ابن قحافہ نے کہا جو یہ کچھ کہتے ہیں ان کے مطابق اجازت دے دو, وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے کہ اللہ تعالیٰ کیا دینا چاہتا ہے کیا نہیں دینا, ہمیں اس کا علم نہیں. وہ اجازت مندمت فرماتی ہے کہ ہاں اس سے دودھ حاصل تو نہیں ہوگا, مگر تم لوگ کہہ رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں, آپ کے چہرے منور کو دیکھ کر نا کا جملہ زبان سے نہیں نکل رہا, لہذا لوگ کچھ لینا ہے لے لیجیے اس بکری سے. تو یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا, اللہ کے رسول آخری صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دو کچھ نوش فرمانا تھا, نوش کر کے جب نکلتے ہیں جب وہ محبت اپنی بیوی کے پاس آئے تو پوچھا کہ مہک دوڑ رہی ہے, لمحے یادگار بن رہے ہیں, فضا معطر ہو رہی ہے, کون آیا تھا یہاں پر, آنے والا کون تھا؟ تو اکیلی پہاڑی علاقے میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی خیمے میں وہ خاتون ام معبد الخزائیہ بیان کرتی ہے, میں نے جو کچھ دیکھا وہ بیان میں لفظ لفظ ذہن سے قلم سے عقل و شعور سے سمٹ لیا, ایک لفظ ادھر ادھر. ام معبد الخزائیہ بیان کرتی ہے اپنے شوہر سے, بتاؤ ان کا حلیہ وہ چمکتے ہوئے رنگ کے حامل تھے, پہلا لفظ زبان پہ نکلا. وہ جب آئے میرے پاس تو آنے میں آئے مبارک, آئے اٹھر, آئے قدم راجا ہوئے, سارا خیمہ معطر ہو گیا, چمکتا ہوا رنگ تھا ان کا, ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے برق لگا دی گئی, یوں سوچتی تھی کہ چاند کی رانا یا سورج کی روشنی سمٹ گئی ہے جسم میں, ہر سمت اجالا ہی اجالا ہو گیا تھا, جسم کی ریشہ ریشہ بال بال چمک رہا تھا, بوٹا بوٹا چمک رہا تھا. میں دیکھتے ہی دیکھتے سچیتر ہو گئی, حیران ہو گئی کہ کیا دیکھا آج تک, نظر نے کبھی نہیں دیکھا, نظر دیکھتی ہی دیکھی. اس نے جمال بکمال کو دیکھتے رہی, وہ جمال خلق کو دیکھتے رہی, وہ تکوین تخلیق کو دیکھتے رہی, وہ شاہکار کو دیکھتے رہی, رنگ چمکتا تھا بے پناہ چمکتا تھا. مرد تعجب سے سن رہا ہے, ام معبد الخزائیہ گھٹنوں کے بل زمین میں بیٹھ جاتی اور بیوی اپنا حلفیہ بھی یاد دے رہی کہ چمکتا ہوا رنگ دیکھا, اور وہ رنگ کی رانا یہ تھی کہ آج تک میری نظر نے ویسا رنگ نہیں دیکھی, اور میری نظر نے ویسا جسم نہیں دیکھا, کلائیاں چمک رہی تھی, گردن چمک رہی تھی, کان و ناک کے بوٹے چمک رہے تھے, یہاں تک کہ ام معبد اللہ کی قسم جسم کا روٹا روٹا چمک رہا تھا, ریشہ ریشہ دکھ رہا تھا. وہ چمکیلے جسم اور برق رفتاری سے وہ آئے اور چلے گئے. دوسرا کیا دیکھا؟ ام معبد خدائی بیان کرتی کہ تابناک چہرہ دیکھا, مردوں میں مرد دیکھا, جولان میں جولان دیکھا, روحانی میں روحانی دیکھا, وخار میں وخار دیکھا, بلندی میں بلند دیکھا, شرف و افضلیت کا مرتبہ دیکھا, چہرہ تا کسی عرب کے مرد کا چہرہ نہیں تھا, بالکل تابناک چہرہ, دبدباتا ہوا چہرہ, رونق پر اثر چہرہ, نگاہیں پڑ گئی تو سمٹ نہیں جا سکتی تھی, چہرہ آمنا سامنا ہوگا تو نظریں نہ پلٹتی تھی, جس سمت ان کا چہرہ ہوتا تھا اللہ کی قسم ام معبد آسمان و زمین کی روشنی ماند پڑ جاتی تھی جس طرف چہرہ ہوتا تھا. اللہ اللہ, وہ بیان کر رہی تھی ام معبد, رنگ کو میں نے دیکھا, چہرے کو دیکھا کہ تابناک چہرہ, اور چہرہ نگاہ میں بس گیا, روح میں اتر گیا, خلق پیدا ہوا اور جدت پیدا ہوئی, دل دھڑکنے لے لگا کہ چہرہ چہرہ تھا, میں نے بچپن سے اب تک کے چہرے دیکھے ایسا چہرہ نہیں دیکھا, وہ پر اثر چہرہ تھا, رونق دار چہرہ تھا, جس پہ رحمتیں برکتیں عنایتیں
فضیلتیں، کرامتیں اور نزہتیں، لطافتیں لٹ رہی تھی.
ام مابت جب بیان کرتی ہے تو مرد مسرور ہوئی. ام مابت کہتی کہ اللہ اللہ، کیا دیکھا تو نے جو میں نے نہیں دیکھا. کہتی ہے کہ یہ خوبصورت ساخت، ناک سجیوی، ہوٹ تراشے ہوئے، لب زہار چمکی، مونچھ ایسے مردوں کے مونچھ میں مونچھ دیکھا، کان کی لوہیاں غیر معمولی خوبصورت، گال پہ گوش ابھرا ہوا اور چہرے کی ہڈیاں نمدار، پشاری تابناک، تباخ چہرہ، بڑا خوبصورت ساخت کہاں ملتا. یہ ایک ایک لفظ عربی کا سترا ہوا ترجمہ ہے جو میں سنا رہا ہوں. ام مابت کا خوبصورت ساخت کہاں مل. وہ چہرے کو دیکھ لیے، دیکھ لیے، نگاہیں پلٹ جاتی ہے، نگاہیں برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. وہ بیان کر رہی تھی اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کی ساخت. اس کے بعد کہنے لگی، نہ تندلا پن تھا سر پر، نہ ہی تو گنجے پن کی کوئی علامت تھی، سر کے بال اس درجے حامل تھے. ام مابت، مردوں کے بال میں نے تمہارے بال دیکھے، تمہاری اولاد کے بال دیکھے، اپنے قبیلے کے لوگوں کے بال دیکھے، آنے جانے والوں کے بال دیکھے، پردے کی کوئی پابندی نہیں تھی. اسلام کا ہی فائدہ ہے، احسان ہے جو پردہ لایا دنیا میں. بس بال دیکھے میں نے چہرے، سر کے بال دیکھے، نہ تدلاپن تھا، نہ بال کھینچے ہوئے تھے، نہ گنجا پن تھا، بال اتنے خوبصورت تھے کہ سر کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی. سر گولائی لیا ہوا، بڑا عمدہ ساخت کا حامل تھا. سر کو دیکھے تو ایسا پتہ لگ رہا تھا سب کچھ سمٹ گیا، سر کے اندر بس گیا. آسمان سے برکتیں اتر رہی ہے، رحمتیں اتر رہی ہے اور سر پر فیضان ہو رہا ہے. بے پناہ، کہوں تو کیا کہوں، میں مابت غیر معاملی سر تھا. یہ سر کی خوبیاں بیان کر رہی ہے. نہ گنجاپن تھا، نہ کوئی کسی جگہ سے بال اکھڑے ہوئے تھے، سجا ہوا سر تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا، جمال جہاں بے آبتاب تھا، جمال ایسا تھا سارے جسم کا کہ بڑا نایاب تھا، آفتاب تھا، سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے. ٹھیلا تھلا ہوا، تھلا ہوا آفتاب و مہتاب، اور دھلا ہوا سورا ہوا نازل ہو رہا تھا. میں نے کسی جگہ پہ کوئی دھبا جسم پر اور کوئی الگ سے دھول کی رمخ یا جسم کے کسی حصے کو کوئی گدیلا پن نہیں دیکھا. وہ جسم تھا کہ ساتھ ڈھلا ہوا پیدا تھا. میں جب سر کو ہی دیکھ رہی تو یہ خوبیاں بیان کر رہی ہوں کہ آبناک و تابناک سر تھا، سرمگی آنکھیں تھی. یہ ام مابت کا بیان ہے، سرمگی آنکھیں تھی. ایسی آنکھیں کہ کسی نے اس میں کاغذ لگا دیا، ایسی آنکھیں کسی نے اس میں نور برسا دیا، کسی ایسی آنکھیں ڈورے دار کہ پلکوں کو سمٹ کر سرمگی آنکھیں تھی. نگاہ ڈالنے کے لیے تو جی طلب کرتا تھا مگر نظر نیچے کر لی میں نے. وہ آدمی تھا جس کے آنکھیں سرمگی تھی، اتنی خمدار آنکھیں تھی، اتنی ابھارو آنکھیں تھی، اتنی پیاری آنکھیں تھی کہ آنکھ کے اندر کے ڈورے نظر آ رہے تھے، رگوں کے تیرو نحال نظر آ رہے تھے، پتلیوں کی گولائی نظر آ رہی تھی. میں نے بغور دیکھا ہے ام مابت، آنکھیں سرمگی ایسی کہ نہ رسیلی نہ رنگیلی، بلکہ غیر معمولی آنکھیں تھی. جس پہ پڑ جائے تو نظر پڑ جائے، کوئی وہ نظر کو خبر کے دہانے تک بھلا نہیں سکتا تھا، ایسی آنکھیں تھی. آنکھوں کی تعریف بیان کر رہی ہے، کہتی کہ سیاہ سرمگی پتلیاں تھی، یعنی وہ کلر کی، یعنی یوں سمجھ لیجیے چاکلیٹی کلر کی پتلیاں نہیں تھی بلکہ آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھی، بیچ کا دھبا سیاہ تھا. میں دیکھ رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی، نظریں بچا رہی تھی، دیکھ رہی تھی، سیاہ سرمگی آنکھیں تھی. سرمگی آنکھوں کے بعد میں نے دیکھا ام مابت کہ لمبی پلکیں تھی، پلکیں کٹی ہوئی، چھوٹی ہوئی، ٹھٹری ہوئی پلکیں نہیں تھی. یہ پلک جو آنکھ کے اوپر سائبان ہے، یہ پلک جو آنکھ کے اوپر اللہ کی نعمت ہے. اگر انسانی آنکھ پر پلک نہ لگے ہو، اوپر نیچے بالوں کی لڑی نہ ہو، تو اللہ کی قسم آنکھ انسان کی بنقرار ہے. یہ آنکھوں میں اتنا پلکوں میں پروٹیکشن ہے کہ ہر چیز کو فلٹر کرتی ہے، اچھال کر پھینک دیتی ہے آنکھوں پر سے، اور آنکھوں کے اندر نمی لاتی ہے. میں نے ان کی پلکوں کو دیکھا، لابی پلکیں تھی، بڑی خوبصورت پلکیں تھی. بھاری آواز، جب وہ بات کر رہے تھے تو خیمہ گونج رہا تھا، جب وہ بول رہے تھے تو مردوں میں مردوں کی گفتگو تھی کہ جو کچھ بول رہے تھے، بے پناہ بول رہے تھے، بھاری آواز تھی. آواز ایسی بھاری آواز کہ غیر مالی آواز سے میں مانوس ہو گئی، دبدبا دکھا، روب دکھا، شوکت دکھی، میرا دل بیٹھ گیا وہ آواز سے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کئی مہینوں کا خوف ہے جو مجھ پہ طاری ہو گیا. آواز گزدار، دمدار، با واضح الفاظ تھے، ایک ایک آواز کا جملہ کھلا کھلا تھا اور گردن لامبی تھی. گردن میں نے دیکھا اس ذات والا کی، اس محبت وحی کی، وہ سید المرسلین کی، میں نے گردن کو دیکھا. گردن لامبی تھی، جسم جو چمٹی بھی نہیں تھی، ٹھٹری بھی گردن نہیں تھی، گردن لامبی تھی اور گردن بڑی خوبصورت لی ہوئی تھی. نرخڑے کا ہڈی، یہاں پر جو ہڈی ہوتی ہے وہ اوپر نیچے نہیں اترتی تھی، گولائی لی ہوئی تھی، رنگ لگے ہوئے ہیں گردن میں، کٹے کٹی ہوئی ہے رنگ کی. میں نے دیکھا کہ گردن بڑی لامبی تھی، بڑی خوبصورت تھی اور اتنی اچھی تھی کہ میں دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی. گردن تو مردوں کی گردن میں وہ غیر معمولی مرد کی گردن تھی. اس کے بعد بیان کرتی ہے ام مابت کہ گردن کے بعد میں نے دیکھا کہ سفید اور سیاہ آنکھیں، آنکھوں کے بازو کا جو سفیدی پن تھا انڈے کی سفیدی سے بھی بڑا بلند بالا تھا. انڈے کی سفیدی ماند پڑ جائے ام مابت، آنکھوں کے بازو کی سفیدی اتنی خوبصورت تھی کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں نے اتنی سفیدی دیکھی ہی نہیں. بالکل شفاف آنکھ، کالی پتلیاں، سفیدی. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ سفید تاج پر کالا ہیرا لگا دیا گیا، سفید تاج پر کالا ہیرا. ایسی سفیدی میں نے نہیں دیکھی ہے، جو پتلیاں میں نے نہیں دیکھی. امی بعد بیان کرتی ہے جو سفید سیاہ آنکھوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سرمگی پلکوں کی حامل ہونے کے بعد بہیں جو تھی تراشی ہوئی غیر معاملی منور، ایک ایک بال الگ الگ سا گولائی لیا ہوا، بڑا خوبصورت ملائم بال. یوں لگا امی بابت کہ آنکھوں کے پلکوں کے اوپر کسی نے ہیرے کے کان کو کاٹ کر سجا دیا ہے، وہ بھی ہٹ جائے. اتنی خوبصورت میں نے بہوں کو دیکھا، دونوں سمتوں کی طرف باریک باریک پن لیے ہوئے، ایک طرف ڈھلتے ہوئے موٹا پن لیے ہوئے، ایک طرف ٹھہرے ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی. دل میں کہتے رہی کہ کیا دیکھا میں نے، کسی نے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا، کیا دیکھا میں نے جو کسی نے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا. میں یہاں کرتی ہے کہ اس کے بعد میں نے بہوں کے اوپر جب توجہ دی تو باریک باہم ملے ہوئے چمکدار، یعنی یہ بیچ کا حصہ بہوں کا ملا ہوا نہیں تھا. بہت سارے لوگوں کو یہ بہوں، دونوں بہوئیں مل جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا تخلیق کا معاملہ ہے، کوئی کسی کے بارے میں بول نہیں سکتا، نہ حسد کے بارے میں یا کسی اسباب عزت کے بارے میں بتا نہیں سکتا، یہ اللہ کی تخلیق ہے جس کو جیسے چاہے بنائے. کہتی کہ بہوں کو دیکھا باہم ملے ہوئے باریک تراشے ہوئے شاکار تھے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال چمکیلے کالے بال تھے، پورے کلر کا رنگ نہیں تھا، کالے بال تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے دیکھا کہ کالے بال، اتنے اچھے بال کہ میں نے سبھی کے بال دیکھے مگر عائشہ بال نہیں دیکھے. یہ گلو نہیں کر رہی ہے، غیر معاملی بیان کر رہی ہے. میں نے کالے بال دیکھے، سر کے سجے ہوئے بال دیکھے، مبارک بال دیکھے، انمول بال دیکھے، اتنے اچھے بال دیکھے کہ کسی مرد کے سر پہ ایسے بال نہیں دیکھے. اس کے بعد بیان کرتی ہے خاموش ہو تو با بخار. جب ابو بکر ابن قحافہ بن تیم بن مرہ بات کر رہے تھے، وہ کچھ بول کے رک گئے، خاموشی اتنی انمول کہ باوقار، ان کا کھڑے رہنا، ان کا معتبر پنا، ان کا با ادب شاہکار، ان کا پوری اثر وقار. دیکھتے ہی حسن جمال، گفتگو کا اثر روابدار، اور میں نے دیکھا کہ خاموش اگر وہ ہو تو باوقار نظر آ رہے تھے. ایک ایسا پن دکھ رہا تھا کہ ساری رحمتیں سبٹ گئی ہے، سارا سکون آ گیا ہے اور ساری تمانیت مل گئی ہے، غیر معاملی وجود بخشا گیا ہے. نعمت تو نعمت تھی جو اللہ کے اس بندی کے بیٹے کو ملی جو جس نے یہ بچے کو پیدا کیا تھا. جو میرے سامنے کھڑا خاموش باوقار تھا. باوقار ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے پر جمال دیکھا. یہ پر جمال جسم کو دیکھا کہ باوقار اپنائیت کو وقار بکچ رہا تھا. ہاتھ پیر سیدھے سادے، ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر، جسم کو ہلائے بغیر، پیروں کو مدمبیج دیے بغیر ساکت کھڑے ہیں ایسے کہ باوقار، گفتگو اتنی اچھی کہ جی چاہ رہا تھا کہ ان کی بات سنتے رہ جاؤں. یہ اس ہنسی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے جس کا ذکر میں کھولوں تو سانس کھولوں. وہ مہمابت بول رہی ہے، زمین و آسمان جس پر فدا ہے. جب باوقار گفتگو کرے تو پرکوشش گفتگو، ایسی کہ جی چاہے گفتگو سننے کے لیے، دل مچل جائے الفاظ سننے کے لیے، روح تڑپ جائے الفاظ جاننے کے لیے، آنکھیں ترس جائے ان کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھتے لیے. میں دیکھ رہی تھی خاموش پروقار اور روشن باپ تھے جو میرے سامنے کھڑے تھے. قریب سے دیکھو تو بہت خوبصورت ہے. اپنے شوہر کو بیان کر رہی ہے قریب سے دیکھو تو بہت خوبصورت، دور سے دیکھے تو نگینے شاہکار، دور سے دیکھے تو نگاہ دوڑ پڑے پیچھے ام محبت، قریب سے دیکھے تو فدا ہو جائے اور دور جاتا ہوا دیکھے تو دوڑ کر آدمی چلے جائے۔ میں نے دیکھا کشش، میں نے دیکھا لجاجت، میں نے دیکھا آسر، میں نے دیکھا وخار، میں نے دیکھا تڑپ لگن جستجو۔ قریب سے خوبصورت، دور سے بھی بلند خوبصورت، اس نظر احاطہ کرے وہاں تک کہ جب تک کہ وہ جاتے رہے، وہ جاتے رہے، نظر دیکھتے رہے، نظریں پیچھے کے دوڑتی رہے، ادب کرتے رہے اور دیکھتے رہے۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب قریب سے دیکھو تو خوبصورت تر، دور سے دیکھو تو پور خار پور جمال اور شیریں کلام۔ اتنا اچھا بات کرنے والے، اتنی اچھی بات کو جمع کر رکھنے والے، معتبر جملے والے، مٹھاس گفتگو میں۔ میں نے شہد کا مزہ چکا ہے ام محبت، مرد کو بول رہی ہے، میں نے شہد کا مزہ چکا ہے ام محبت، بکری کے دودھ کے تھن کا مٹھاس محسوس کی ہے ام محبت، اونٹنی کے چھاتے سے پگھلنے والے دودھ کو میں محسوس کیا ہے ام محبت، مگر وہ گفتگو گفتگو تھی جس میں وہ مٹھاس تھی جو دنیا کی کسی چیز وہ مٹھاس پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ، کیا کہہ رہی تھی، کیا بول رہی تھی؟ تعجب تھا ام محبت کو کہ بی بی ایک ایک لفظ کا خد و خال کھینچ رہی تھی، منشأ نبوت کا تکمیل بیان کر رہی تھی، حلیہ مبارک کو تفصیل سے بیان کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں جو دیکھ رہی تھی کہ شیریں کلام تھے، غیر معمولی گفتگو کے حامل تھے، اور ساتھ ہی ساتھ گفتگو میں چاشنی، جب گفتگو کرے تو لفظ لفظ کو چمٹ کر چلے، چاشنی میٹھا پن، دل چاہے کہ اپنی گفتگو نہ کرے، اپنا منہ بند کر لے اور ان کی گفتگو سنتے رہے، ان کی گفتگو پہ توجہ دے، اپنا پر اثر کلام بھی روک دوں میں، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے فضلہ بھی اپنی گفتگو بند کر دے۔ ام محبت بول رہی ہے اب محبت کا، محبت کو، کہ میں سنتے ہی سنتے رہ گئی، بس گفتگو تھی، گفتگو تھی۔ ایسی گفتگو کے بعد واضح اور دو ٹوک، بات میں جھنجھلا پن نہیں، بے بسی نہیں، معافی کا انداز نہیں، عز انکساری کا وہ پیکر تھے کہ دو ٹوک جملوں میں اپنی بات مکمل کر دیتے تھے، نہ مختصر نہ فضول گو، بات کو بے تکی بھی نہیں رکھتے تھے، نہ مختصر اور نہ فضول گو، نہ بکواس کی گفتگو تھی، ہیرے اور لولو اور مرجان کو ہار کے دھاگے میں پرو لینا آسان ہے۔ ابو محبت ہیرے اور سفید لولو اور مرجان کو ہار کے دھاگے میں پرو لینا آسان ہے ام ابو محبت، مگر اللہ کی قسم وہ گفتگو گفتگو تھی جس کو دل پرو رہا تھا، روح اتار رہی تھی اور میں سن رہی تھی۔ یہ کہہ رہی ہے ام محبت، روح اتار رہی تھی، دل قبول کر رہا تھا اور گفتگو تھی، انداز ایسا، ان کی گفتگو کا انداز ایسا کہ لڑی ہے جو موتیوں سے ایک کے بعد ایک گنتی کی جا رہی ہے، گفتگو ایسی کہ موتیوں کی لڑی ہے، ایک کے بعد ایک موتی، ایک کے بعد ایک موتی پورا ہوا ہے، ایک موتی کو ہٹا دے دوسرا موتی لڑک کر آئے، گفتگو ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، متواصل، صاف اور معتبر جملے، اثردار الفاظ، دل میں دھسنے والے گفتگو کے لفظ تھے کہ میں نے لڑی پوری ہوئی موتیوں کی طرح ایک کے بعد ایک جوڑ بند لگاتار گفتگو کی آ رہے تھے۔ میں نے ایسی گفتگو نہیں دیکھی، تو موتی جڑ رہے ہیں، ایسی گفتگو ہو رہی تھی۔ کہا کہ درمیانی خط کے حامل تھے، نہ لامے تڑنگ تھے، نہ پس قامت تھے، کوئی اپنے خط پر روئے نہ وہ غم تھا، ام محبت کہہ رہی ہے، کوئی اپنے خط پر روئے نہ وہ غم تھا، نہ کوئی انسان اپنے خط کو برا جانے کے لامبا تھا۔ مردوں کے خطوں میں ایسے مرد کا خط میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ ام محبت بیان کرتی کہ خط خط تھا، اگر وہ کھڑے ہوئے ہو تو سب سے بلند نظر آئے، اگر وہ بیٹھ ہو تو سب سے طویل نظر آئے، اگر وہ دوڑے تو سب سے آگے نظر آئے، اگر وہ بولے تو سب پہ بھاری نظر آئے، اگر وہ قسم مولا کی اگر دیکھے تو سب پہ دیکھنا چاہ جائے۔ خد خد تھا، باڈی باڈی تھی، جسم جسم تھا۔ یہ اس خاتون کا نام ہے جو انجانی عورت ہے، عورتیں مرد کو صحیح طریقے سے جانچتی ہے، مرد کے مقابلے میں مرد کے عورت زیادہ داشتی ہے۔ ام محبت کہتی کہ میں صنف نازک عورت ہوں، خد دیکھا تو غیر معمولی خد دیکھا، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کے بالکل مبارک جسم تھا، ہڈیاں گٹھی ہوئی تھی، جسم ابھرا ہوا تھا، واضح تھا صورت اپنی رانائی پر چمکتا ہوا دنیا میں آتا، یہ ہم دیکھتے تھے، مگر ایسا منور ذاتے والا میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ خط بالکل درمیانی تھا، نہ ناٹا کے چھوٹا ہو نہ چھوٹا کے بلندی کے لیے تڑپے، غیر معمولی خط تھا نہ لامبا نہ پشت، غیر معمولی خط تھا، دونوں شانوں کے درمیان میں شاخ کی طرح جدائی تھی، ام بابت دونوں شانوں کے درمیان میں شولڈر کے جو ہڈیاں ہیں ان کے بیچ میں الگ شاخ سی نظر آ رہی تھی، یہ سمت الگ یہ سمت الگ، سینہ چپکا ہوا نہیں تھا، جب وہ ابا پہنے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ چھاتے کا حصہ ابھرا ہوا تھا، چھاتے کے حصے کے بیچ میں جگہ خالی تھی، نمایاں معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں حصے ابھرے ہوئے ہیں، سینے کے حصے روابدار تھے، میں نے دیکھا کہ شانوں کی طرح میں ایک غیر معمولی الگ شاخ سے نمایاں زیادہ تازہ اور خوش منظر جسم تھا، چھاتا میں نے مردوں کا میدان جنگ میں بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے سورماؤں کے دھمدماتے ہوئے چھاتے دیکھے ہیں، پہلوانوں گرداوروں سلابت پروروں کے میں نے چھاتے دیکھے ہیں، مگر او چھاتا چھاتا تھا جس کو میں نے دیکھا، دنگ کی دنگ رہ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی، ابھرا ہوا جسم کا حامل تباہ چھاتا، بلند حیثیت کا حامل اور پھیلا ہوا، میں دیکھتے ہی دیکھتے رہی ابو محبت، بس اس حال کے اندر وہ جو پرجوش مندر تھا، نگاہوں کو خیرا کرنے والی کیفیت تھی، میں سمٹ گئی، میں دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی، میرے خیمے کے اندر مہک معطر تھی، میری آنکھیں نظریں بچھا رہی تھی، میرا جسم کا روٹا روٹا ایک ایک قسم کی گواہی دے رہا تھا، وہ خوش منظر تھا، بے پناہ منظر تھا جو میں دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا ایک ہی رفیق ساتھ میں ہے تو رفقا کا کیا عالم ہوگا، ایک ہی خدمت گزار ساتھ ہے، لتاذن ان اللہ ہرمانا، غم نہ کرنا ابو بکر، ہم غار میں تم میں دونوں نہیں ہے، تیسرا اللہ بھی ہے، میں نے ان کے رفقا کو دیکھا، ان کے خدمت گزار کو دیکھا، ساتھیوں کو دیکھا، یہ رفقا کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، ام معبد عرب غلاموں کو غلامی پہ رکھتے تھے مگر عرب غلام نہیں ہوتے تھے، لہذا وہ کہہ رہی کہ میں ساتھی کو غلام نہیں محسوس کی، ام معبد کہہ رہی ہے ابو معبد کو، میں نے رفیق دیکھا، برابری کا لیول دیکھا، بغیر غلامی کے آدمی کو دیکھا، بغیر حیثیت گرے ہوئے آدمی کو دیکھا، اپنے رفقا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے رفقا کے لیے اتنے جامے تھے کہ آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور آپ کسی چیز پہ توجہ دے تو وہ لپک پڑے، اور آپ کوئی حکم دیے تو وہ دوڑ پڑے اور سمٹ لے، میں نے یہ حال دیکھا رفقا کا کہ لپک پڑے اور سمٹ پڑے اور لے اپنی بات کو اور لے کر دوڑ پڑے، اس کیفیت کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ رفقا کے ساتھ غیر معمولی ہے، اور حکم یہ ہے کہ میں بجا لانے کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہے، متاع مکرم ہے، جو کچھ دولت میرے خیمے میں آئی وہ متاع مکرم تھی، خزانہ دولت تھا، وہ انمول یادگار تھا، وہ بے انتہا نایاب تھا، وہ غیر معمولی پر اثر تھا، متاع مکرم تھا، متاع مکرم کو میں نے دیکھا، ترش روئی یعنی بات جھٹک کے کرنا، اور لوگوں کو نہیں تھے وہ، سختی کے جملے نہیں کہتے تھے، فضول باتیں نہیں کرتے تھے، وہ جب بولتے تھے تو بولتے رہتے تھے اور ہمارے کان سنتے اور دل قبول کرتے رہتا تھا، ایک لفظ ان کا ایسا نہیں تھا جو دل پہ اثر نہ کرتا ہو، غیر معمولی، فضول گو نہیں تھے، ترش رو نہ تھے، اور لگو بات نہیں کہتے تھے، یہ حال بیان کر رہی ہے ام معبد، بخاری جلد اول صفحہ 562 پر اور مسلم جلد دوم صفحہ 553 پر، غیر معمولی یہ بیان دونوں کتابوں میں اور کئی کتابوں میں آیا ہے، ام معبد کا بیان آیا، یہ سارا نقشہ ام معبد بول کر رونا شروع کرتی ہے، ابو معبد نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، تو کہا نعمت عظمیٰ دور ہو گئی ہم سے، دولت متاع دین و دنیا چلے گئی ہم سے، وہ آئے تھے اور نکل کے چلے گئے، جاؤ زندگی کو کچھ حاصل کرنا چاہتے تو دوڑ پڑو مرد ہو، نکل پڑو یہاں سے اور تلاش کرو، کہا کہ وہ بہت دور نکل گئے ہوں گے، جتنا وقت ان کو لگا ہے میرے آنے میں یہاں تک اور نکلنے میں، وہ بہت دور نکل گئے ہوگے، تو کہتی ہے ام معبد، ابو معبد تم کیسے مرد ہو، اپنا سیرا پگھلا دو زمین کے اوپر، دوڑ پڑو، پیروں کے چچڑے اڑ جائے اڑا لو، مگر نایاب دولت کو حاصل کر لو، دیکھو میں ارمان کرتی ہوں جو کچھ دیکھا ہے میں نے وہ تم کو بھی دیکھنے میں مل جائے، ارمان کرو زمین آسمان کے شہنشاہ دے، حالانکہ غیر مسلم ہے، ابو معبد نکلتے ہیں اور کچھ ہی دور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے ہیں اور دفتے حق پرت پر ایمان لے آتے ہیں، وہ راستہ چلتے بھی ہیں تو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے بھی ہیں تو لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، وہ بولتے بھی ہیں تو لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، یہ حلیہ مبارک ام معبد بیان کر رہی ہے، اور سنیے گا
ہند بنت حارہ بیان کر رہی ہے.
یہ مشہور خاتون ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کی خواتین میں شریک ہے، امہات المؤمنین خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، ام حالہ. وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو کچھ دیکھا دیکھا، جب وہ بستر پہ ہوتے یا کسی بڑھیا کے گھر کسی ضعیف عرب کی عورت کے ہاں آرام کرتے تو زانوں پہ سر رکھ لیا جاتا، ہم لوگ انتظار کرتے کہ پیشانی پر جب پسینہ آتا تو اللہ کی قسم اندھیری رات میں چودھویں کے چاند کو اور ستاروں کو دیکھے تو وہ رانائی اور روشنی نہ ملے. محمد گرمی کے دنوں کے اندر جب ہمارے گھر میں آرام کرتے، بوڑھی عورتوں کے گھر میں ماں کہہ کر، تو ہم ان کی پیشانی کے اوپر آنے والے باریک باریک بوندوں کو دیکھتے تو ایسا پتا چلتا کہ اندھیری رات کے ستارے بھی روشنی کھو دیے، وہ اللہ کے رسول کے پسینے کی پھٹکیوں میں وہ روشنی تھی کہ ہم شیشیوں میں سر پہ سے پیشانی پہ سے پسینہ لے کر جمع کرتی. اور سنو عرب کے لوگوں اور مسلمانوں، کہ ہم اگر کسی انصار کی لڑکی کی پیشانی پر اللہ کے نبی کے پسینے کا تھڑا سا لمس لگا دیتی تو خصم اللہ کی قسم دلہن دلہن بن کر جائے، بوڑھی ہو کے مر جائے، قبرستان کے گڑے میں لے جاؤ تب بھی پیشانی سے اللہ کے رسول کی پسینے کی مہک پھوٹ جاتی اور لوگ شدیدتر حیران ہو جاتے. پسینے مبارک کا یہ عالم تھا، مبالغہ آرائی سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، یہ عالم پسینے کا تھا. اگر وہ پانی پیتا بات چھوڑ دے تو کوئی پی لے تو بیمار شفا پا لیتا تھا، اگر وہ جس راستے پہ چلے اگر کوئی پیچھے چلے تو اللہ اسے ہدایت دے دیتا تھا. اگر وہ کسی میں نظر اٹھا کر دیکھے، ختم المرتبت شمس الضحا و بدر الدجا صاحب التاج والمعراج البراق صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو جمال با کمال کے حسن رورق سے ایمان مل جاتا. ام معبد بیان کرتی ہے، ہند بنت حالہ بیان کرتی ہے، جب وہ بستر پہ آرام کرتے تو پے کرے رحمت بن کر سیدھی سمت پر ہاتھ رکھے ہوئے سر کے نیچے سیدھے ہاتھ کو سمتے ہوئے، حالانکہ کھجور کے بانس کا چمڑے کا تکیا ہوتا، چمڑے کا گدا ہوتا، پتلا تھا مگر سر نیچے لیے ہوئے، ایسے محسوس ہوتا کہ لوگوں نے لفظ محمد کا جو شاہکار بنایا ہے میم ہاں میم دال، اسی انداز کے اندر آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو ذرا سا قریب کرے ہوئے، پیروں کو تھوڑا سا موڑے ہوئے، سر کے نیچے ہاتھ دے کر آرام کرتے، کبھی داہنی طرف زیادہ باہنی طرف کم، چتے بھی لیٹا کرتے تو پیر پہ پیر نہیں ڈالا کرتے. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دلن بیان کرتی بخاری کی روایت کہ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں اور میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی اپنے بھائی سے، تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولا تو ہم نے پوچھا کہ آپ تو سو رہے تھے اور ہم بہن بھائی بات کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا دل ہوشیار رہتا ہے اور آنکھ سوتی ہے، اللہ نے مجھے ایسے بنایا ہے کہ میرا دل سب کچھ سنتا ہے اور میری آنکھ بند ہوتی ہے اور میں تمہیں آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ، آگے سے تو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، پیچھے سے کیا دیکھا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے سے پیچھے کی حرکتیں بتا دی جاتی ہے مجھے. یہ اللہ کے نبی جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا، حلیہ مبارک تھا. تو ام معبد بیان کرتی ہے، جابر بن سمرہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، ایک صحابی کا حلف بیان ہے، حلیہ دیکھا، جناب والا کو دیکھا. جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، مسلمانوں نے صحابہ کرام کے ناموں کو بھی بھلا دیا. وہ بیان کرتے کہ میرے والد سمورہ، جابر بن سمورہ بیان کرتے کہ میں نے آپ کے دونوں کندھوں کو کشادہ دیکھا، کھلے ہوئے کندھے دیکھا، اور کندھوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ گوشت ابھرا ہوا اور کندھوں کی ہڈیوں پہ گوشت ابھرا ہوا تھا، اور جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ساخت میں بڑی ہی انمول تراشے گئے تھے، کسی طرف گوشت بڑھا ہوا کسی طرف گوشت نہیں تھا. جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی پنڈلیاں باریک تھی، یعنی موٹے موٹے پیر نہیں تھے. یہ الفاظ ہے بخاری کے کہ آپ کی پنڈلیوں کو میں نے دیکھا کہ آپ کی پنڈلیاں باریک تھی اور آپ کھڑے ہو جاتے زمین پہ سپاٹ زمین پر تو پانی نکل جاتا تو تلوے کے نیچے سے پانی نکل جاتا تھا. آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چپل ہے مبارک استنبول کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، چمڑے کی چپل پر جو نشان ہے انگوٹھے کا، سیدھا ہاتھ پیر یہ بیاں پیر یہ، میں حید بتا رہا ہوں جو میں دیکھا ہوں، وہ یہ کہ سیدھے انگوٹھے کے نیچے گڑا پڑا ہوا ہے چمڑے کے اندر، یعنی انگوٹھا زیادہ دبتا تھا سیدھا، بایاں انگوٹھے کے نیچے بھی گڑا ہے تھوڑا سا کہ زیادہ بایاں انگوٹھا بھی دبتا تھا، ایڑیوں کے بازو میں بیچ میں چپل کے ایڑیوں کا وزن پڑ کر گول دھیرا بننے کے بجائے ایسی ایڑی تھوڑی سی ڈھلکی ہوئی ہے، یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایڑی ایک جگہ پر ہول نہیں ڈالا، گڑا نہیں پیدا کیا، بلکہ ایسا آپ تھوڑا سا پیر، یہ پیر چلنے کا ذرا سا ایسا اندرونی جھکاوا ہوتا تھا پیر، یعنی ایڑی اس سمت جھکی ہوئی ہوتی، اس پیر کی بھی ایڑی اس سمت جھکی ہوئی ہے، دونوں نشان مبارک موجود ہے، اور آپ نے سوئی سے جو سیاہ ہے اس کو
وہ سوئی کا سینہ بھی ٹاکے آج بھی برآمد ہے، آپ کی چپل مبارک آج بھی موجود ہے. یہ لوگ جو نالین کا اتار کر توڑے لگا کر نہ جانے کیا کر کر کے تماشا کر رہا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ حرکتیں صحابہ کرام نے کبھی نہیں دیکھی، صحابہ کرام میں دیکھنے بھی نہیں ملی جو آج کل کے مسلمان کر رہے ہیں. جابر بن سمرہ بیان کرتے کہ ایڑیاں پتلی تھی. ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ گورے رنگ کے حامل تھے، گندومی رنگ، نہ کالا رنگ تھا نہ اجیالا رنگ تھا، انتہائی برق گورے بھی نہیں تھے، انتہائی سیاہ کالے بھی نہیں تھے، بلکہ رنگ چمڑی یہ تھا کہ گندم گو یعنی گیہوں کے دانے پر جو رنگ چڑھا ہوتا ہے وہ چمڑی کا رنگ تھا. اس چمڑی کے رنگ کے تھا ام ہات المبرین، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ہات المبرین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ہات المبرین ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ ہم نے چمڑی کو دیکھا، مہکدار چمڑی تھی. رسول کے جسم مبارک پر جب ہاتھ پھیرتی، ہم کسی جگہ پر ہاتھ رکھتی تو ہم کو بہت کچھ مل جاتا جو ہاتھ کے نیچے جو ملنا ہوتا مل جاتا تھا. اب تم کیا جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے ام ہات المبرین کو کیا ملتا تھا. تیرا بشارت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی چمڑی گندم گو ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے. انس بن مالک جو 12 سال تک خدمت کرے حلیہ مبارک بیان کرتے کہ میں نے ہتھیلیوں کو دیکھا، کشادہ تھی، چھوٹی ہتھیلیاں نہیں تھی، بڑی ہتھیلیاں تھی، چوڑی ہتھیلیاں، انگلیاں قریب ہو جاتی تھی ایسے سمٹ کر، انگلیاں چھوٹے چمچے کی طرح بن سکتی مگر ہتھیلی چوڑی تھی. ہتھیلی چوڑی کو دیکھتے تھے، کبھی کسی سے دور سے بات کرنا ہوتا تو ہتھیلی دوسری یوں بتاتے تھے، اور کبھی نزدیک میں کوئی چیز طلب کرنا رہے تو ہتھیلی یوں کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا کبھی بھی. یاد رکھے گا اسوہ مبارک میں ہے، حلیہ مبارک میں ہے. اگر کسی کو بولنا آ رہا ہوں، آؤں گا، ٹھہرو تو یہ ہاتھ، اگر بلا رہے ہیں آؤ تو اپنے طرف ہتھیلی، میں کچھ دوں گا آؤ، میں کچھ بتاؤں گا آؤ، اپنے طرف ہتھیلی، اشارہ دینا ہو یا بات کرنا ہو تو ہتھیلی اپنی سمت کرتے تھے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں وفات تک میں نے دیکھا کہ داڑھی کے اوپر جحفا، اس مقام کو جو یہ حلق ہونٹ کے نیچے ہے اسے جحفا کہتے ہیں، جحفا میں میں نے سفید بال دیکھے. گنتی سے ساری داڑھی کے اندر 63 سال عمر 4 مہینے 4 دن میں 20 بال سفید دیکھے. جب کبھی بھی میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ٹیکا لے کے اڑتے تھے، سہارا پکڑ کے اڑتے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، آپ ضعیف نہیں ہے جوانی کے عالم میں، جبکہ وہی اسٹارٹنگ ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ ضعیفوں کی طرح دیوال کو پکڑ کر آسرا پکڑ کر اٹھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر ابن قحافہ کو فرمایا مجھے قرآن کے 30ویں پارے نے ضعیف کر دیا ہے، آخرت کا خوف اتنا بیٹھ گیا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے میرا جسم لاغار ہو گیا ہے. یہ مجھے 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے مگر اللہ کا خوف اس درجے طاری ہو گیا کہ میں اپنے آپ میں کمی محسوس کر رہا ہوں، ضعف محسوس کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ابن قحافہ کو فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس بن مالک کے بیان کے مطابق 20 بال سفید ہوئے تھے گنتی کے. اور ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال گھنے، نہ گھنگریلو نہ لامبے، کچھ مڑے ہوئے بال، سر کے بال بیچ. یہ داڑھی مبارک کا حال تھا، بتی جی چوڑی تھی، ہم نے دیکھا کہ بتی جی چوڑی، ناک کھڑی، انتہائی نکلی ہوئی ناک نہیں تھی، انتہائی دبی ہوئی ناک نہیں تھی، چوڑی ناک نہیں تھی، ناک اٹھی ہوئی تھی، اور ناک کی نکفڑیاں کشادہ اتنے بڑے نہیں تھے کہ ناک کے نکفڑیوں کے ہول بڑے بڑے نظر آئے، بالکل متوازی مبارک ناک کے اندر کی نکفڑیوں کی گولائی تھی، اور سامنے جو کچھ ناک اتری بھی نہیں تھی بلکہ کھڑی ناک تھی، بتی جی چوڑی تھی، اور سامنے کے دانتوں میں ربائی اور سنائی دانت عہد میں ٹوٹ چکے تھے، اور بیچ کے دو دانت جن کو ریبٹ ٹیتھ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے خرگوش کے دانت ہوتے ہیں اس طریقے سے سامنے کے دو دانتوں کے بیچ میں خلال تھا، بات کرتے تو سانس باہر آواز باہر آتی تھی. اس دانت کے بیچ میں جگہ تھی دونوں دانتوں کے بیچ میں، جو سامنے کے چوڑے دانت ہے یہ دونوں دانت کسی چیز کترنے میں اور پکڑنے میں کمزور ہے، مگر ان دونوں کے درمیان میں لکیر جی تھی، اس میں سے آواز آتی تھی. یہاں تک کہ عبادہ ابن شامت، زید ابن شامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول، ہم بازو سے گزرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ہانڈیا کے اندر دال کھتکھتا رہی ہے، اس طریقے سے الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے تھے. جناب شرد ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب میں سب سے مشہور تھا کہ چھوٹے منہ والا آدمی پسند نہیں کیا جاتا تھا عرب میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تباہ اور چوڑی بتی جی تھی، بیان کرتے کہ 32 دانت میں سے 4 دانت ٹوٹ گئے تھے، ایک کچلی والے دانت جسے لامبے دانت کہتے ہیں دو طرف کے، اور سنائی دانت سامنے کی، یہ ربائی دانت، یہ 4 عہد میں ٹوٹ گئے تھے، مگر اللہ کے رسول کے 32 دانت آپ کے منہ مبارک میں تھے، اور بتیسی چوڑی تھی، اور چوڑی بتیسی کو مرد آدمی کی بہتر علامت کی خوبی سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر بیان کرتے ہیں ابو جحیفہ کہ ہم نے داڑھی کو دیکھا، اور عبداللہ ابن بصر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی غیر معمولی تھی، روادار تھی، ہم دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے اور کچھ دیر دیکھ کر پھر نظر نیچے کر لیتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ بھر کر دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ رواب تھا، مسکینی تھی، وقار تھا اور باادب چہرہ تھا، مگر ہماری سکت نہیں تھی کہ رسول کے چہرے پہ نگاہیں گاڑ سکے. اس کے بعد برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کانوں تک لوئی، کان کی لوئی تک بال تھے، آپ کے سر کے بال ڈھلے ہوئے کان کی لوئی تک تھے، آپ نے چٹیا ٹیپ کے بال نہیں چھوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف جو تھے کان کی لوئی تک تراشے ہوئے زلف تھے، آپ حجامت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام آپ کی حجامت بناتے تھے، لب زہار کی بات بال کٹاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مسلم نوجوان آدمی اپنے اونچ موڈی اونچ کے بال نہ موڑے، اس طرح سے اونچ رکھے آدمی اپنے چہرے پر. لوگ مشین چلاتے ہیں، نہ چلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں مونچھ کے اوپر مشین نہیں چلایا اور نہیں مڑایا، داڑھی بڑھاؤ مونچھ کٹاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مونچھ ابھرے ہوئے ہوئے کرتے تھے، باروک کونیاں لیے بھی مڑی ہوئی مونچھ ہوا کرتی تھی. برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ کانوں کی لوئی تک کے بال تھے، اور جب آپ سرخ جوڑا پہن لیتے، کتھئی رنگ کا جوڑا سرخ اگر آپ پہن لیتے تو آپ کے جیسا جمال کسی کا نظر نہیں آتا تھا، ایسا جمال، ایسی رونق تھی، یہ جوڑا آپ پر کھلتا، کپڑا آپ پر کھلتا تھا، غیر معمولی کپڑے آپ پر کھلتے تھے. جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا پہننے کا ڈھنگ بھی بڑا انمول تھا، بربتولا، کھلا، کشادہ، بالکل جسم کو چمٹا ہوا کپڑا، ہڈیاں دکھنے والے اور پیٹ دکھنے والا، ساخت نظر آنے والی کپڑا نہیں پہنتے تھے. لباس تقوا جو نبی کے جسم پر تھا قرآن نے اس کی تصدیق فرمائی، بولے لباس تقوا ذالک الخیر، کہ سورہ اعراف تم تقوی کا لباس پہنو جو خیر سے چمٹا ہوا ہو. برا بن عازب کے بیان کے مطابق ربی بنت معوض بیان کرتی، یہ خاتون ہے، ربی بنت معوض بیان کرتی ہے، اللہ کی قسم جس نے آپ کو دیکھا تو میں نے ایسا دیکھا، میں عورت ہوں، میں نے ایسا دیکھا کہ صبح سویرے اشراق کے وقت جیسا سورج طلوع ہوتا ہے، لال لال گاجر کے رنگ کا، اس میں روشنی نہیں، آنکھوں کو نہ چپتا ہوا دید نظر کا مندر، اور غروب ہوتے وقت کیسا ہوتا ہے، طلوع ہوتے وقت ایک گاجر کے رنگ کا جیسے سورج نکلتا تھا، میں نے آپ کے چہرے مہتاب کو دیکھا کہ سرخ چہرہ، جیسے کہ سورج کی صبح کی رانائیاں بھی ماند پڑ کے قربان ہو جائے، فرحان و شادہ چہرہ، جسم پر نور چہرہ، پر منور چہرہ، غیر معمولی بسیط اور مبارک چہرہ. یہ ربی بنت معوض بیان کرتی ہے. اب ہو رہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کام کو رسول اللہ کے کرتے ہوئے دیکھتے، جلدی جانا ہو تو ایسے تیز گام ہوتے، اب ہو رہے رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تیز قدم بڑھاتے، اور تیز قدم بڑھاتے 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 آگے جاتے، میں نے محسوس کیا کئیوں مرتبے، ایسے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول جب تیز قدم بڑھاتے تو آپ کے پیروں کے نیچے زمین سمٹے جا رہی ہے، رول ہو رہی ہے زمین، کھینچے چلے جا رہی ہے زمین، سمٹے چلے جا رہی ہے زمین، ہم نے زمین کو دیکھا، اللہ کے رسول تیز چل رہے ہیں، زمین سمٹے جا رہی ہے، رسول کی طرف چلے آتے جا رہی ہے، آپ کے قدم جا رہے ہیں، ہم نے بلندی پہ چڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول کو قدم جمع جمع کر، بلندی پر سے اترتے ہوئے دیکھا تو کسا با کسا قدم جمع جمع کر، جل باز اچھیلے قدم اور اچکتے ہوئے قدم آپ نے نہیں ڈالا، زمین پر قدم جمع جمع کر چلتے، ہم نے کبھی نماز میں آپ کے پیروں کو ایسے نہیں دیکھا، ادھر مڑا ہوا ادھر مڑا ہوا، ہم نے آپ کے پیروں کو دیکھا برابر مسلے پہ سیدھا کھڑے پیر، اندر کی سمتیں جو تلوے کے بازو سے ایڑی سے انگوٹھے تک جاتی ہے بالکل اینگل میں فٹ، کرن انگلی کہیں سے ہر ایک کے بڑے ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، قدم وہاں سے پھیلا ہوا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اندرونی ایڑی سے لے کر انگوٹھے تک لکیر کھینچ دی کیا کسی نے، بالکل سمت کعبہ کی طرف قدم سیدھے اینگل میں جمے ہوئے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ ان کے قدموں کی شان تھی کہ جب وہ آتے تھے تو پیر دبائے نہیں آتے تھے، وہ آتے تھے تو پر اثر آتے تھے، پیروں کی تھمک ہم سنتے تھے. اب ہریرہ بیان فرماتے ہیں کعب بن مالک نے فرمایا کہ میں کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی رسول کے چہرے کو دیکھتا اور چودھویں کے چاند کو دیکھتا تو یہ کہتے ہوئے سر کو جھکا لیتا اللہ کے حضور میں، چاند تجھ میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو حبیب والا کے چہرے میں خوبصورتی ہے. اللہ اللہ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، چاند تیرے میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو میرے نبی والا میں ہے. اور میں نظر نیچے کر دیتا اور درود پڑھتا رہتا. ایک مرتبہ میں نے ایسی کیا, مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے بغارا, کعب بن مالک. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب بیان کرتے ہیں, ابی بن کعب اور کعب بن مالک کو اللہ کے رسول بہت پسند فرماتے ہیں. یہی تو وہ کعب بن مالک ہے جو بیان دے رہے ہیں جن پہ سورہ توبہ کے اندر توبہ کی آیتوں کا نزول ہوا, جن کی توبہ غیر معمولی قبول ہوئی. کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ چہرہ چاند سے بھی زیادہ منور تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر تم کہو تو چودھویں کا چاند قربان کر کے پھینک دو, اس لیے کہ جب میرے باپ مجھ پر سختی کیا کرتے تھے گھر کے اندر, ہر جانے آنے کو میرا حساب کتاب پوچھتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں تنگ ہو گیا باپ اور ماں کے بار بار مجھے تنگ کرنے پر, مجھ میں بغاوت پیدا ہو گئی. تو میں نے اللہ کے رسول کو جا کر فرمایا, رسول اللہ اب میں گھر کو نہیں جاؤں گا, باپ ہر بات کو ٹوک رہے ہیں, ماں ہر بات پہ عیب لگا رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں رہ جاؤ. میں اصحاب صفا میں شریک ہو گیا, علم حاصل کرنے لگا. جب میرے باپ آئے کہنے لگا بچہ یہاں پر رہ گیا, تو کہا تم سختی زیادہ کر رہے ہو, اولاد پہ اتنی سختی کرو جتنے سہ سکے ورنہ تمہاری اولاد باغی ہو جائے گی. بچوں کو سنبھال کے لے کے چلنا ابن خطاب, تیرے باپ کا دور نہیں ہے, یہ دین اسلام کا دور ہے. لہذا نصیحت کر کے پابند کر کے ابن عمر کو حوالے کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رستے میں جاتے آتے ابن عمر کو فرماتے, رسول اللہ سے مجھے باتیں سنانے کی کیا ضرورت تھی, تو بیٹا میرا تھا مجھ سے کہہ دینا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جا کے ابن عمر نے فرمایا, بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں بولا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, تو باپ ہے جس نے پیدا کیا, میں نبی ہوں, ہزارہ باپ میرے پہ قربان, تمہارا ایمان اس وقت تک کے قابل نہیں ہے جب تک کہ اپنے مال و اولاد اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھے عزیز نہ جان لوں. ابن عمر بیان فرماتے کہ میں جب اصحاب صفا میں علم حاصل کر رہا تھا اور چودھویں کے چاند کو وار کر پھینک دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے با اثر کو دیکھا اور غیر معمولی چہرہ دیکھا. ابن عباس جو رسول اللہ کے سگے تہرے بھائی ہے, وہ بیان فرماتے کہ آپ کے دونوں دانت میں نے الگ الگ دیکھے, سامنے کے دونوں دانت الگ الگ دیکھے, جس میں بیچ میں لکیر تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے آستین سے ایسے ناک نہیں پوچھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ انگوری رنگ کی چادر ہوا کرتی تھی, انتہائی ہری, یہ ترکیوں کا رنگ کرا ہوا خبے کا اللہ کے رسول کی قبر پر جو خبا ہے, جو ڈوم ہے, وہ کلر کی رومال نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی والے کا جو خطاب دیا گیا یہ بھی صحیح نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توروں کے اندر جو لکڑی کانٹے دار اور ایک ہرا تھا آپ کے سر کا ٹوپا اور ایک بلینکٹ بتائی جا رہی, بالکل غلط ہے, بالکل خطرناک دیبا ہے, قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں. جو شال مبارک ترکی میں رکھی ہوئی ہے, آپ کی ٹوپی ترکی میں رکھی ہوئی ہے, اور آپ کی لکڑی ترکی میں رکھی ہوئی ہے, آپ کی تلوار ترکی میں رکھی ہوئی ہے, چپل ترکی میں رکھی ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یمنی چادریا تھی, نجران کی چادریا تھی. ہم نے اللہ کے رسول کے چادر دیکھا, ایک مرتبہ ہم نے دیکھا بیان کرتے ابو ہریرہ اور ابو حذیفہ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے, انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم راستے میں جا رہے تھے, نجران کی چادر تھی اور نجران کی چادر کے کونوں کے اوپر بڑے بڑے سے گیٹیاں ماری ہوئی تھی, گھٹ گھٹ گیٹیاں آگے نہیں کھلنے کے لیے, اللہ کے رسول اس کو لپٹے ہوئے تھے. ہم جا رہے تھے راستے میں, نجران کی چادر تھی, یمنی چادر, نجران کی چادر, سب سے زیادہ کپڑے اللہ کے رسول نے یمن کے استعمال فرمائے, حالانکہ شام, مصر, یونان اور فارس کے کپڑے بھی آتے تھے, اس وقت چائنا اور چین کے کپڑے بھی آتے تھے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ یمن کے کپڑے پہنے, یمن کا حلہ پہنا ہے, یمن کی چادریاں پہنی ہے, کیونکہ جو آج کل یمن کا لباس ہے جبے کے بجائے لنگی اور دوسرا کپڑا, یہ عرب کا لباس جبا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا جبا پہنا کرتے تھے. لہٰذا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے نجران کی چادر کو ایک بدوی آیا, بڑی تیزی سے قریب آیا اور گلے کی شال کو پکڑا اور زور سے کھینچ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرتے گرتے بجے. انس بن مالک بیان فرماتے کہ ہم لوگ دوڑ پڑے اس کو مارنے کے لیے, آتے آپ نے اشارے سے ہاتھ سے بتایا کہ روک دو, وہ کس وجہ سے میری چادر کھینچا ہے, ذرا بلاؤ تو نہیں نزدیک تھے. نزدیک جب آیا تو ہم نے اللہ کے رسول کے گردن پر خون کے پھٹکیاں دیکھی, چادر کی رگڑ سے پھنکیاں آ گئی خون کی اور نشان پڑ گیا رگڑ کا. جب قریب آیا تو بے بلند بولنے لگا, بلند بانگ, محمد تم کو جو اللہ نے مال دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے مجھے بھی کچھ دو, میرے گھر میں فاقہ ہے, میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ پورا پلٹتے ہیں, پلٹ کر اس کی طرف رخ کرتے ہیں, رخ کر کے کہا بدوی تم منہ سے سادے بھی بول سکتے تھے, چادر کھینچ کے تم نے میری گردن کو زخمی کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا کہ انہیں لے جاؤ, لے جا کے بھرپور ان کی امداد کرو, کیونکہ مصیبت زدہ کو مصیبت زدہ ہی پہچانتا ہے. عام آدمی کیا جانے, کون کسی کو کیا جانے, درد بھرا درد بھرے کو جانتا ہے. مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے ملت اسلامیہ کے درد کو، بے کسی کو، بے بسی کو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے چادر دیکھی ہے، اپنی انگوری چادر کو، وہ چادر آپ جیب تن کرتے تھے جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول جب مسجد کو آتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے، حجرے میں چلے جاتے اور بیویاں دیکھتے ہی رہ جاتی. ہر بیوی کہتی ہے کہ مردوں میں مرد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، غیر معمولی مرد ہم نے دیکھا. اللہ کے نبی جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ٹیکا لگا کر روبتار، آپ کمر میں سے جھک گئے تھے، جب بیٹھتے تو ذرا جھکے بھی انداز میں بیٹھتے تھے. صاحب اکرم نے پوچھا کہ آپ ضعیف نہیں ہے؟ فرمایا مجھے قرآن کی آیتوں نے ضعیف کر دیا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم ابن ماجہ ترمذی کے مطابق ذرا سا جھکے ہوئے انداز میں بیٹھتے تھے، اور بالخصوص الوتی پلوتی مار کے بیٹھنا یا گھٹنوں کو سمٹ کر سینے سے لگا کر بیٹھنا یہ آپ کی بیٹھک نہیں تھی، بلکہ ہم لوگ قاعدہ اولا میں جس طریقے سے بیٹھتے ہیں ایک پیر کھڑا کر کے بیٹھتے ہیں ویسے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں ایک پیر کھڑا کر کے، پیر بچھا کر نہیں، لومڑی کی طرح نہیں، قاعدہ اولا کی شکل میں آپ بیٹھا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کی بیٹھک بھی ایسی ہوتی، اور صحابہ کرام نزدیک آ کر گھٹنے کو گھٹنا لگا کر اللہ کے رسول سے گفتگو سنتے. آپ کی انگلیاں ابھاری تھی، ناخن گلابی رنگ کے تھے، ناخن کاٹا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچھے ساخت کے حامل تھے، بربتولا جسم تھا، جسم جٹا ہوا گٹا ہوا جسم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائی ہے، زمینی ورزش کیا ہے، تیر بازی کی ہے، زبان عربی کے اوپر فضیلت حاصل کی ہے، گھوڑا سواری کیا ہے، بے پناہ معاملہ آپ کے حامل ہے. جزوا بدر الدجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا. آپ کا اس میں حاصلہ تھا کہ غیر معمولی اس کو حاصلہ تھا، حلیہ مبارک تھا کہ بے پناہ حلیہ تھا. اور آپ چلتے تو رفتہ رفتہ کشا بکشا آپ کا پیٹ آپ کے ہجرت کے بعد انتقال سے پہلے ابھر گیا تھا، پیٹ بڑا ہو گیا تھا، سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی. آپ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تو ایسے محسوس ہوتا گھر میں کہ کوئی دین اور دنیا کی دولت گھر میں آ گئی. آپ کھانے میں بیٹھتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ کھانا کئی لوگوں کا کھانا بن گیا ہے، ایک دو آدمیوں کے کھانا میں 10-12 آدمیوں کا کھانا بڑھ جاتا تھا. آپ جب ہاتھ رکھ کے صلح حدیبیہ کے وقت پانی میں ہاتھ رکھ آپ کے لگن میں ہاتھ رکھ دیا تو سارے انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کا پریشر نکلنے لگا، یہاں تک کہ 1500 صحابہ کرام کے ایک ایک اونٹ نے 6-6 بیارل پانی اسٹور کیا، ایک ایک اونٹ نے، 1400 اونٹوں نے، اور پورے صحابہ کرام اس پانی کو سمٹے اور اس پانی کو پیا اور نہائے، بس ہاتھ میں سے پریشر کے فوارے نکل رہے تھے. جب آپ کسی سوکھی زمین پر کلی کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو پانی زمین میں سے نکل کر آ جاتا تھا، اور آپ کے پسینے میں وہ مہک تھی کہ دور تک پتا چلتا کہ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. فضائیں سلام کرتی، روشنیاں منور ہو جاتی، اور ذرے تابناک ہو جاتے جب وہ راستے سے گزر جاتے. جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کھٹ مضبوط، ایڑیاں پتلی، شرین مضبوط، آپ کے وزادار کلہے وزادار، اور جسم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، امہات المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا، امہات المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، جو کچھ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے وہ تم عورتوں کو بول دو، میں مردوں کو بتاؤں گا. وہ آدمی دیوس ہے جو اپنی گھر والی عورت کی باتیں لوگوں کے سامنے مزے لے کر بولتا ہے، وہ آدمی ملعون ہے، برا آدمی ہے. سیدہ بیان کرتی ہوں مہات المؤمنین، یہ گھر کی جھاڑو کا مٹھ پکڑ کر اللہ کے رسول گھر میں جھاڑو دیا کرتے، یہ کیسے پاش ایگزیکٹو مرد ہو گئے جو اپنے گھر میں جھاڑو دینا جالے جھاڑنا نہیں جانتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے روٹی کے پیڑے بنا کر دیتے اور میں روٹیوں کو بیلتی اور بیل کر تبے میں ڈالتی. ایک مرتبہ کنزل المال کی روایت، مسند احمد بن حنبل کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ابو بکر کی بیٹی کے سر میں درد بہت ہو رہا ہے، آج بن نہیں پائے گا، پک نہیں پائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، چلو آٹے کے پیڑے بناتے. وہ پیڑے بنا رہے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے تنور میں سیک رہی ہے، آگ کے اوپر تبا ڈالی ہوئی ہے اوندھا اور سیک رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب بہت درد ہو رہا ہے، اب آپ آئیے. آپ اللہ کے رسول نے ہٹا کر بیٹھ گئے چوکی کے اوپر، بیٹھ کر وہ چھوٹا سا حجرہ اپنے ہاتھ پر روٹی کو اوپر نیچے کیا، پھیلایا روٹی کو اور تب میں آندھا مارا. آندھا مار کے سیدہ عائشہ سے بات کر لیتے بیٹھے ہوئے، ایک منٹ ہوا، دو منٹ ہوئے، تین منٹ ہوئے، پانچ منٹ ہوئے، روٹی جیسی کہ تبے پہ انگار بازو سے نکل رہی ہے آگ. سیدہ عائشہ نے آ کے پھاڑ کے دیکھے، کہا کہ اب تک روٹی نہیں پکی آپ کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسا ڈال رہی مجھے تبے پہ ڈالا ہے نا، تبے پہ پڑی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھ کر فرماتی ہے اب یہ روٹی نہیں چلے گی، نہیں پکے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے نہیں، روٹی پک جانا چاہیے. تو فرمایا غلطی کر لی میرے سے قصور ہو گیا آپ وہاں سے اٹھیے ادھر آئیے یہ روٹی کو پھر تبے پہ سے نکال کے میں ڈالتی ہوں لہٰذا تبے پہ سے روٹی کو نکال کے پھر ڈالی تو دو سیکنڈ کے اندر تک روٹی ایک طرف پک گئی تو پلٹا کے پکا دیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری روٹی کیوں نہیں پکی فرمایا اللہ کی قسم ہے حضور والا جب کسی ہاتھ کو آپ ہاتھ چیز کو آپ ہاتھ لگاتے تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے آگ کی کیا مجال ہے کہ آپ کے ہاتھ کی روٹی کو جلا سکے اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ کی امت کا کیا حال ہوگا تو اس وقت دعا مانگی ہے اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ کی تو دور کی بات ہے لو سے بھی لپٹ سے بھی بچا لینا اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خلیہ مبارک ہے اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ برتن تھے ایک ٹوٹی کا لوٹا تھا جو وضو کا پانی اسی میں کیا جاتا تھا وضو کا پانی سمایا جاتا تھا اور اسی سے پانی بھی پیتے تھے ٹوٹی کے لوٹے سے آپ پانی دیتے مسلمانوں کے گھروں میں تب ٹوٹی کا لوٹا چلے گا کھڑے کھڑے باٹلیں پی لینا ہے کھڑے کھڑے پانی پی لینا ہے عادت ہو گئی ہے گھروں میں بھی گلاسوں سے اوپر حلق میں پانی ڈال لے رہے تین گھٹ میں پانی پینا چاہیے بسم اللہ کہہ کر اور گھٹ کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے وہ نعمت بن جاتا ہے پانی بیماریاں نہیں ہوتی کڈنی کی بیماریاں نہیں ہوتی کینسر کی بیماریاں نہیں ہوتی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹی کے لوٹے سے پانی پیتے اور کبھی کبھار کھلا دیکھ کے پیتے اور کھلے کٹورے میں پیتے کھلا کٹورا اور آپ کے پینے کا طرز معلوم ہے کیسا پانی پیتے تھے آپ دونوں ہونٹوں کے بیچ میں پانی کی دھار کو پکڑتے تھے جب کٹورا منہ کو لگاتے تو آپ کے منہ سے آواز آتی تھی لائٹلی کھینچنے اس انداز میں آپ پانی کو کھینچتے تو ہونٹے فلٹرے کر کے پانی کو اندر اتارتی تھی کچھ بھی کچرا کنکر کچھ بھی شے اگر ہونٹوں کو لگتی تو آپ پانی چھوڑ دیتے تین گھٹ میں پانی پیتے اور دونوں ہونٹوں کے بیچ میں دبا کر دبیس لہر میں پانی کو حلق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے عصر کی نماز کے بعد شہد کو کنکنے پانی میں پیتے کھول کر تھوڑا سا شہد اور اللہ کے رسول کو ککڑی بہت پسند تھی کھیرا بہت پسند تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد زیادہ پسند کرتے تھے اور آپ زیتون اور تین پسند کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں بکرے کے سامنے کے دونوں ہاتھوں کا بھنا ہوا دست بہت پسند تھا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر بھی استعمال فرمائی ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ پھوڑ استعمال نہیں کیا امت کے لیے حلال ہے یہ سب جھوٹے باتیں ہیں کہ مرد بن جاتے ہیں کوئی بھی مردیں بناتے نہیں یہ سب غلط باتیں ہیں آدمی پیدائش سے ہی ماں پیٹ سے مرد پیدا ہوا ہے مرد ہی رہتا ہے اب کوئی بیچ میں ہے جو ادھورے ہو جاتے ہیں اب بتانا کا مطلب یہ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک غیر معمولی حلیہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اس حلیے سے نوازا اور قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے میں نے ایک ایک پارٹ صحابہ کرام کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق کھول کر بیان کیا ہے اس کے حوالے یہ ہے بخاری صحیح بخاری جلد اول صفحہ 506 صحیح مسلم جلد دوم صفحہ 508 صفحہ 298 ترمذی تحفۃ الاودی عبد الرحمان مبارک پوری جلد 34 صفحہ 304 مشکات المصابی تحقیق استاد البانی جلد دوم صفحہ 515 سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 401 شفا قاضی ایاش جلد اول صفحہ 99 زاد المعاد فی ہدیہ خیر العباد ابن قیم جلد دوم صفحہ 154 خلاصۃ السیرہ شیخ عبد الوہاب نجدی صفحہ 22 رحمت للعالمین سلمان منصور پوری جلد دوم صفحہ 172 ان کتابوں کے حوالوں کے مطابق اور بہت سارے حوالوں کے مطابق مستند دلائل کے مطابق حلیہ مبارک الحمدللہ نہ تمام کوششیں بسیار ہے میری یہ ہے میری زندگی کی پکار ہے میری میں نے بڑا لگن سے تراشا ہے اپنے حرفوں میں یہ گفتگو ہے نوازی ہے مولا نے میری اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا وہ سامنے رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ اس ذات بابرکت رحمت رحمت نازل فرمائے برکت برکت نازل فرمائے جس کا حلیہ میں نے بیان کیا اس حلیہ کو گھروں میں لے جانا اس حلیہ کو سمجھنا اور حلیہ کو زندگی میں بسانا اللہ عالم اسلام پہ رحم و کرم فرمائے اہل ایمان کے قصوروں کو معاف فرمائے لا الہ الا اللہ کے گواہی دینے والوں کے تقصیروں کو معاف فرمائے مسلمانوں کے جان و مالوں کی حفاظت فرمائے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے ہمارے بزرگوں کو صحت کامل عطا فرما سرپرستوں کو باقیوں پر